بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 163 تا 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسکری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیے گا۔ گرد و پیش کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ اس کے بعد کلام نور آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا اور پھر اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام ایرانی مشاہیر اور دریچے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دوسری بار کہا ہے کہ حزب اختلاف والے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی جماعت کے ارکان کو خرید رہے ہیں۔ امریکہ میں افغانستان کا سفارت خانہ اور نمائندہ سیاسی دفاتر بند کر دیے گئے ہیں، اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کی تمام ریڈ لائنوں کا خیال رکھا جائے تو ہم سمجھوتے کو آخری شکل دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دوسری بار کہا ہے کہ حزب اختلاف والے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی جماعت کے اراکین کو خرید رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ میں میچ فکسنگ کے خلاف جنگ میں مصروف ہوں، اور بقول ان کے میرے کھلاڑیوں کو بڑی رقوم کی لالچ دی جا رہی ہے۔ پچھلے چند روز کے دوران یہ دوسری بار ہے کہ جب وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر ہارس ٹریڈنگ اور حکمران جماعت کے اراکین پارلیمنٹ کی وفاداریاں خریدنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کے روز سوات میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے سندھ کے عوام کا پیسہ بوریوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا لب و لہجہ غیر معمولی حد تک سخت ہو گیا ہے۔ دریں اثنا اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس 21 مارچ کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا کے کیسز میں مسلسل کمی کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2549 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ اس دوران 60 مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ آج صبح 7 بجے تک 180,80,24,147 کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 2549 نئے مریض سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس ملک میں روزانہ انفیکشن کی شرح 0.35% تک پہنچ گئی ہے۔ اسی مدت میں 4491 لوگ شفایاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,24,54,546 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ شفایابی کی شرح 98.73% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 717,330 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس ملک میں اب تک کل 78,12,24,304 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 60 مریضوں کی موت ہوئی ہے اور شرح اموات 1.20% پر پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں افغانستان کا سفارتخانہ اور نمائندہ سیاسی دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیے جانے اور بیرون ملک منجمد امریکہ میں سابق افغان سفارتکاروں کی صورتحال واضح نہ ہونے کی بنا پر حالیہ مہینوں کے دوران ماہرین بیرون ملک افغانستان کے بیشتر سفارتخانے اور نمائندہ سیاسی دفاتر بند ہو جانے کے سلسلے میں خبردار کیا تھا۔ آوا نیوز ایجنسی کے مطابق واشنگٹن میں افغانستان کے ایک سفارتی عہدیدار عبدالحادی نجرابی نے کہا ہے کہ امریکہ میں افغانستان کے سفارت خانے اور قونصل خانے کو امریکی وزارت خارجہ کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اقدام ایک تقریب کے انعقاد کے ساتھ عمل میں لایا گیا۔ امریکہ میں افغانستان کا سفارت خانہ ایسی حالت میں بند کیا گیا ہے کہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت سقوط کر جانے کے بعد سفارت خانے کا اکاؤنٹ بینک سیل کر دیا تھا، جس کے بعد افغان سفارتی حکام نے اعلان کیا تھا کہ ممکنہ طور پر امریکہ میں افغانستان کا سفارت خانہ اور قونصل خانے بند ہو سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کی تمام ریڈ لائنوں کا خیال رکھا جائے تو ہم سمجھوتے کو آخری شکل دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلیفونی بات چیت میں برطانیہ کی جانب سے ایران کا قرضہ واپس کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بحالی اعتماد کے اقدامات انجام دے کر باہمی تعلقات کے فروغ کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ ویانا مذاکرات میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم حتمی سمجھوتے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایک اچھے معاہدے کے حصول کو یقینی بنانے کا دار و مدار امریکہ کے حقیقت پسندانہ رویے اور نئے اور ناجائز مطالبات سے گریز پر منحصر ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اگر ہماری تمام ریڈ لائنوں کا بات کا خیال رکھا جائے تو تہران سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لٹریس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لندن تہران تعلقات میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا اور حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کی امید ظاہر کی۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کا 8th دور 8 فروری سے شروع ہوا ہے۔ جمعہ 11 مارچ کو اس میں ایک بار پھر وقفہ دیا گیا ہے۔ یہ مذاکرات ایران کی مذاکراتی ٹیم کے تعمیری اقدامات کی وجہ سے پیش رفت کی جانب گامزن ہیں، لیکن مغربی ملکوں کے لیت و لال اور خاص طور سے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے معاملے میں پس و پیش سے کام لینے کی وجہ سے مذاکرات طول پکڑ گئے ہیں، اور اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آیا واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے والے ملک کی حیثیت سے پہلے امریکہ ایٹمی معاہدے کے لیے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل کرے اور اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ تہران کے خلاف تمام پابندیاں عملی طور پر ختم ہو گئیں۔ ایران کے امدادی ادارے نے خلیج فارس میں ڈوبنے والے اماراتی بحری جہاز کے 16 ملاحوں کو بچا لیا ہے۔ جنوبی ایران کے صوبے بوشہر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ امداد کی اپیل موصول ہوتے ہی امدادی ٹیمیں علاقے میں روانہ کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سمندر کی تیز موجوں کے باوجود ایرانی امدادی کارکنوں نے ڈوبنے والے اماراتی جہاز کے 16 ملاحوں کو بچا لیا اور باقی کی تلاش جاری ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے ڈائریکٹر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا تجارتی بحری جہاز خلیج فارس میں ایرانی سمندری حدود کے قریب غرق ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز پر گاڑیاں لدی ہوئی تھیں اور عملے کے تیس افراد سوار تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ بحری جہاز شدید طوفانی ہواؤں کے باعث ڈوبا ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بحرینی عوام کی سرکوبی کے لیے اس ملک میں سعودی فوجیوں کی مداخلت اور بحرین پر ان کے تسلط کی برسی کے موقع پر بحرینی عوام نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا۔ غاصب سعودی فوجی 15 مارچ 2011 کو بحرینی عوام کی سرکوبی اور اس ملک کی آل خلیفہ حکومت کو بچانے کی غرض سے ڈھال فوجیوں کی حیثیت سے بحرین میں داخل ہوئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بحرین کی جمعیت الوفاق نے تصاویر کے ساتھ ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بحرینی عوام نے اپنے انقلاب کی سالگرہ اور سعودی فوجیوں کی جارحیت و مداخلت کی برسی کے مناسبت سے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا۔ ادراس کے جوانوں کی تحریک نے بھی تصاویر کے ساتھ اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مختلف علاقوں کے عوام نے سعودی فوجی مداخلت کی 11ویں برسی کی مناسبت سے وسیع پیمانے پر مظاہرہ اور شہیدوں سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ بحرینی عوام 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ وہ آزادی، عدل و انصاف کے قیام اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آل خلیفہ کی کارندوں نے ہمیشہ ان کے پرامن مظاہروں کو کچلا اور تشدد و جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن کے لیے امداد کی جمع آوری کے لیے ایک ویڈیو کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی جنگ میں کم از کم 10,000 بچے مارے گئے ہیں۔ یمن میں عام شہریوں کے خلاف سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور جمعرات کو بھی یمن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سنا پر سعودی اتحاد نے شدید حملے کیے ہیں اور عام شہریوں اور شہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے قبل سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ حجہ، معارب اور الجوف کے مختلف رہائشی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمنی حکام کے اعلان کے مطابق سعودی اتحاد کے حملوں میں یمن کی بنیادی تنصیبات کا 85% سے زیادہ حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کی زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یمن کو اشیاء خوردونوش اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی 2.9 کروڑ کی آبادی میں سے 80% لوگوں کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے امداد کی اشد ضرورت ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جنگ و جارحیت میں اب تک 10,000 سے زائد بچے جاں بحق یا زخمی ہو چکے ہیں۔ شام کے مشرقی علاقوں پر قابض امریکی دہشت گردوں نے ایک اڈے پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز نے عراقی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کے شمال مشرقی علاقے میں دیر الزور میں واقع العمر آئل فیلڈ کے جہاں امریکی دہشت گرد قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ایک ڈرون طیارے سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ عراق و شام کی سرحد پر واقع ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ کے باوردی دہشت گرد شام کے قومی سرمایہ کو لوٹنے کی غرض سے اس علاقے پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں, خبریں آپ نے سنی اور اب چلتے ہیں دہلی جہاں سے شمشاد کاظمی ہمیں یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں حجاب پر پابندی کے بارے میں ریاست کرناٹک کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلمانوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے.
ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے تعلیمی مراکز اور کلاسوں میں حجاب پر پابندی سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر مسلمانوں بالخصوص مسلم خواتین کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. دہلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بعض مسلم طالبات اور سماجی کارکنوں نے ایک پریس کانفرنس میں حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو افسوسناک بتایا اور کہا کہ اس سے کرناٹک کے سرکاری اداروں میں حجاب پہننے والی خواتین کے لیے غیر محفوظ ماحول قائم ہوگا اور ہجومی تشدد بڑھنے پر انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکولر ہندوستان کا آئین مسلم خواتین کو بھی اپنے مذہبی طور طریقے پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے.
سمویدھان کی جو بیسک ویلیوز ہے, جو دھارمک سانسکرتک وبھنتاؤں کو سمویدھان جو استھان دیتا ہے, یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں اسے کمتر کرنے کا پریاس کرے گا. اور سمویدھانک ویلیوز کم ہوں گی تو اس پہ بھارت کے ہر سمودائے پہ پربھاؤ پڑے.
ان خواتین نے کہا کہ عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ حجاب اسلام کے ضروری عمل کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حجاب پہننے کا مسئلہ ایک مذہبی مسئلہ ہے جس کا فیصلہ علماء کرام کر سکتے ہیں, عدالت نہیں.
کورٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ یہ جو ہے ریلیجیس ایسنشل پریکٹس ہے نہیں ہے. کورٹ از نن, ان کو کہنا نہیں چاہیے, ان کو یہ ایکسرسائز کرنا نہیں چاہیے. اگر جو کوئی کہے گا کہ میں اس طرح میں رہنا پسند کرتی ہوں, میرا بلیف ہے, تو انکلوزیو جو ریلیجن کے اندر رہنے والے اسکالر ہو یا فالوور ہو, وہ کہے گا یا کہے گی کہ یہ ایسنشل پریکٹس ہے نہیں ہے.
ان باپردہ خواتین نے کہا کہ ہم تعلیمی مراکز میں یونیفارم کے مخالف نہیں ہیں, بلکہ ہم حکومت اور عدلیہ سے چاہتے ہیں کہ یونیفارم میں حجاب پہننے والی خواتین کا بھی خیال رکھا جائے.
It is totally against the tenets of Islam.
ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر پردے کا ذکر کیا گیا ہے, لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حجاب اسلام کے ضروری عمل کا حصہ نہیں ہے. حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جو ہولی کی چھٹیوں کے بعد اس مسئلے کی سماعت کرے گا. مسلم خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں ملک کی عدالت عظمیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں انصاف کرے گی. اس کانفرنس میں موجود خواتین نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے سے انہیں جھٹکا ضرور لگا ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہاریں گی. کیمرامین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی, سحر عالمی نیٹورک, دہلی.
سامعین اسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اس وقت آپ ہماری یہ نشریات 96.31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا. وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے لگائیں گے, ان پہ چھوڑ
کشتی غم نہ کر سفینے کا ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی صحنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں چھوڑ کر قدم ان کے سے ہے قرب حق کے زینے کا راستہ یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا بات
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامن آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 26 اسفند، 14 شعبان اور 17 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ مارچ سن 636 عیسوی کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے رومیوں سے جنگ کی تھی، اور یہ جنگ بحر احمر کے شمال میں لڑی گئی تھی۔ خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور فلسطین کے جنوبی علاقے کو آزاد کرا لیا۔ اس شکست کے بعد شہنشاہ روم نے بڑی فوج تیار کی اور فلسطین پر چڑھائی کر دی، لیکن اس جنگ میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی۔ رومی سپہ سالار مارا گیا اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان شام اور فلسطین پہنچ گئے، اور بنی عباس کے دور میں شام اور فلسطین مرکز خلافت بغداد کے تابع رہے، لیکن مصر پر فاطمیوں کی حکومت کے دوران فلسطین ان کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1097 سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کیں۔ کئی بار بیت المقدس پر فریقین کا قبضہ ہونے کے بعد آخر کار سن 1250 میں مسلمان سردار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ چودہ شعبان سن 639 ہجری قمری کو معروف فقیہ، طبیب اور ریاضی داں ابن یونس کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ وہ ان دانشوروں میں سے تھے جن کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قاہرہ کے مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ ابن یونس نے بہت سی گراں قدر کتابیں بھی لکھیں، جن میں علم نجوم کے بارے میں کتاب اسرار السلطانیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ شعبان سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے معروف شاعر اور مصنف مرزا مرتضی خان فرہنگ تہران میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے تعلیم حاصل کی۔ مرتضی فرہنگ آئینی تحریک شروع ہوتے ہی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ صحافتی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا، اور فرہنگ خاورستان اور پایتخت نامی اخبارات نکالے۔ اس ایرانی مصنف نے ایک عرصہ ویانا، استنبول، پیرس اور سوئٹزرلینڈ میں گزارا، اور اس دوران اپنی تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں بھی مشغول رہے۔ وہ تصنیف کے ساتھ ساتھ اچھے شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے اشعار زیادہ تر ایران، فرانس اور ترکی کے اخبارات میں چھپتے تھے۔ سترہ مارچ سن 1911 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جناح نے مسلم اوقاف کا بل پیش کیا۔ یہ بل امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں 2 سال کی جد و جہد کے بعد منظور ہوا، جو بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان احساس محرومی اور ذوف کا شکار ہو گئے تھے، اور مسلمان حکمرانوں کی اولاد کو اپنی جائیداد رہن میں رکھ کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جب قرض بڑھ جاتا تو ان کے ہندو قرض خواہ کسی نہ کسی طرح کوئی تنازع کھڑا کر کے ان کی جائیداد کو نہایت کم قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ چنانچہ محمد علی جنہ نے اسلامی قوانین کے مطابق مسلم حکمرانوں کی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اوقاف بل منظور کروا لیا، جس کے بعد مسلم حکمرانوں کی جائیداد ان کے افراد خاندان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی اور وقف شدہ جائیداد سے وہ نسلن بعد نسلن استفادہ کرنے لگے۔ سترہ مارچ سن 1948 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد یورپی ممالک کے درمیان پہلا سیاسی فوجی معاہدہ ہوا، جو معاہدہ برسلز کے نام سے مشہور ہوا۔ شروع میں اس پر بیلجیم، فرانس، ہالینڈ، برطانیہ اور لکسمبرگ نے دستخط کیے تھے۔ معاہدہ برسلز کے رکن ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر کسی رکن پر جارحیت ہوئی تو دیگر ارکان اس کی مدد کریں گے۔ برسلز معاہدے نے شمالی اٹلانٹک معاہدے یعنی نیٹو کی تشکیل کی راہ ہموار کی۔ چند مہینے بعد امریکہ، کینیڈا اور برسلز معاہدے کے رکن ممالک کے مابین واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں اپریل سن 1949 میں نیٹو معاہدہ وجود میں آیا اور نیٹو پر مذکورہ ممالک اور بعض دیگر یورپی ممالک نے دستخط کیے۔ چھبیس عیسوی سن 1373 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ وہ سن 1324 ہجری شمسی میں مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے۔ سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران ہر طرح کی مشکلیں برداشت کی اور شاہ کے کارندوں کے ہاتھوں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ وہ اپنے والد گرامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کے دوران ان کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے رہے۔ سید احمد خمینی نے حضرت امام خمینی کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، عرش زمین یہ کون مکان؟
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی 29 آیت سے کرتے ہیں ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ
اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے
سامعین ہم نے گزشتہ پروگرام میں آیت کریمہ کے ذریعے مشرکین مکہ سے خطاب کیا تھا جو اپنی ہر درمی ضد اور بہانہ بازی کی بنا پر ایمان لانے سے انکار کیا اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے اگرچہ تم لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا مگر جنات کا ایک گروہ کہ جن کے وجود پر تم بھی عقیدہ رکھتے ہو اور زندگی میں ان کے بہترین کردار کے تم بھی قائل ہو انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی مذہب اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی جنات کا وجود ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور خود قرآن کریم کا ایک سورہ سورہ جن کے نام سے موجود ہے جس میں ان لوگوں کا خداوند عالم قرآن کریم اور قیامت پر عقیدہ رکھنے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور اسی طرح یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ جنات میں بھی دو گروہ ہیں ایک مومن اور دوسرا کافر
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جنات بھی انسانوں ہی کی طرح خداوند عالم کی مخلوق اور عقل و خرد سے سرشار اور مکلف ہیں اور صاحب ارادہ و قدرت سے بہرہ مند ہیں صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو موعظہ و نصیحت اور راہ حق کی طرف دعوت دینا بھی لازم ہے
سامعین آئیے اب سورہ احقاف کی 30-32 آیتوں تک کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق و الى طریق مستقیم يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اولئک فی ضلال مبین
تو کہنے لگے کہ اے قوم والو ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے قوم والوں کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے اور جو بھی داعی الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ روئے زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا ہے اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ کے مطابق جس وقت مومن جنات اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ کر گئے تو ان سے اس طرح مخاطب ہوئے، وہی خدا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ مبعوث کیا، اسی طرح اس نے ایک اور پیغمبر کو کتاب کے ہمراہ، کے جس کا نام قرآن کریم ہے، بھیجا ہے۔ ہم نے آج اس قرآن کریم کی آیتوں کو سنا اور اسے بھی حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرح پایا، جو لوگوں کو رائے حق کی جانب دعوت دے رہی ہے۔ جو شخص بھی اس پیغمبر پر کہ جو لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دے رہے ہیں ایمان لائے، وہ گناہوں اور فساد سے دور ہو جائے گا اور خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پیغمبر پر ایمان نہ لائے اور ضد اور ہٹ درمی سے پیش آئے، وہ ہرگز خداوند عالم کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی فرد بشر انسان کو اس سخت سزا سے بچانے میں مدد نہیں کر سکتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات بھی گزشتہ پیغمبران الہی کی تاریخ اور ان کی آسمانی کتابوں سے باخبر ہیں۔ جنات میں بعض گروہ مومن تو بعض گروہ کافر ہیں۔ راہ حق وہی راہ مستقیم ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو انسانوں کو ہر طرح کے افراط و تفریط اور انحراف سے دور رکھتا ہے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر رہنمائی کرتا ہے۔ پیغمبران الہی لوگوں کو خداوند عالم کی جانب دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی جانب۔ یہ لوگ خداوند عالم کے بلند و مقدس اور پاکیزہ احکام کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات کو۔ کفر اور خداوند عالم کا انکار انسان کو منزل تک نہیں پہنچنے دیتا، ایسی جگہ جہاں سے نہ خود انسان ہی راہ فرار اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو وہاں سے نجات عطا کر سکتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 33 اور 34 آیتوں سے اپنے دل کو نورانیت قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن یہ کفار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ بے شک پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم پہلے اس کا انکار کر رہے تھے۔
سامعین، سورہ احقاف کی یہ آخری آیتیں ہیں جو ایک مرتبہ پھر قیامت کے موضوع کو بیان کر رہی ہیں اور مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں: بے شک پروردگار عالم کے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ بے شک اس عظیم کائنات کو جس میں رنگ برنگی نعمتیں اور افراد موجود ہیں، یہ سب کے سب خداوند عالم کی لامت نہ ہی قدرت کی علامت ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایسا قادر و توانا خدا انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز و ناتواں ہوگا؟ یہ خود قیامت کے واقع ہونے پر مستحکم دلیل ہے۔ پس در حقیقت مشکل خداوند عالم کی قدرت و طاقت میں نہیں ہے کہ جو تم قیامت پر ایمان نہیں لا رہے ہو، بلکہ تمہاری مشکلات کی اصلی وجہ یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم جو بھی کوئی کام انجام دو وہ اپنی خواہشات کے مطابق انجام دو اور اس کے عقاب سے خود کو بچائے رکھو۔ حالانکہ جب قیامت کے دن پھڑکتے ہوئے وحشتناک شولوں کا مشاہدہ کرو گے تو حقانیت کا اعتراف کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اور پھر تم اس کی حقانیت کا اقرار کرو گے، لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے راہ باز گشت نہیں ہوگی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت لامحدود ہے، اور اس عظیم و باعظمت کائنات کی تخلیق میں پروردگار عالم کی قدرت انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی واضح اور مستحکم دلیل ہے۔ قیامت کے دن کفار کی زبان حق باتیں بیان کریں گی کہ یہ لوگ خداوند عالم کی ربوبیت، قیامت کی حقانیت، جزا و سزا کے نظام کا اقرار اور اعتراف کریں گے، لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 35ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔
پیغمبر، آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح پہلے کے صاحبان عزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ جس دن بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا جا رہا ہے، تو ایسا محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ قرآن اتمام حجت ہے، اور کیا فاسقوں کے علاوہ کسی اور قوم کو ہلاک کیا جائے گا؟
سامعین، یہ آیت کریمہ کے جو سورہ احقاف کی آخری آیت ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے پیغمبر، مشرکین اور ضدی نیز ہٹ درم لوگوں کی ظلم و ستم کے سامنے آپ صبر سے کام لیجئے، اور ان پر عذاب نازل ہونے کے متعلق جلد بازی سے کام نہ لیجئے، کیونکہ پروردگار عالم قیامت کے دن ان کے برے کاموں کی وجہ سے انہیں ضرور سزا دے گا۔ آپ اپنے فرائض کو، کہ جو پیغام الہی کا پہنچانا ہے، انجام دیجئے، چاہے وہ ایمان لے آئیں چاہے کافر ہو جائیں، ان کا حساب و کتاب خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں دنیا کی مختصر سی عمر کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دنیاوی عمر آخرت کی ہمیشگی کی عمر کے مقابلے میں نہایت ہی مختصر ہے، اور لوگ محسوس کریں گے کہ گویا دنیا میں ایک گھنٹے یا ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جب انسان کفے افسوس ملے گا کہ آخر حق کے راستے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، لیکن اب کیا فائدہ؟ کوئی اب گزشتہ گناہوں کی تلافی کے لیے راہ باقی نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے ملنے والی دعوت کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور لوگوں کو ایمان لانے یا کافروں کو سزا دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ شرح صدر اور مخالفین کی باتوں کو برداشت کرنا خداوند عالم کے برگزیدہ پیغمبروں کے خاص صفات ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سنت ہائے الہی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دنیا میں کافروں اور گناہ کاروں کو مہلت دینا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مختصر عمر نہایت ہی مختصر ہے، گویا ایک گھنٹہ یا ایک دن کے برابر ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے،
بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے,
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے.
ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے,
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے,
پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے, ایمان کی پہچان ہے, یہ حق کا وظیفہ ہے, بخشش کا سامان ہے, جو حکم دیا اس نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام کلام نور, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں, تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ اطلاعات, اچھے معاہدے کے لیے سب کچھ تیار, وزیر خارجہ. العربی الجدید, حوثیوں نے سعودی اتحاد سے مذاکرات کا خیر مقدم کیا, لیکن مذاکرات غیر جانبدار ملک میں ہونے کی شرط عائد کی. روزنامہ گارڈین, روس یوکرین جنگ, بائیڈن کی جانب سے پوتین کو جنگی مجرم قرار دیا جانا ناقابل معافی, کریملین. اور اب اخبارات کی تفصیل. سیاست روز, دوسروں کے ہتھیاروں سے کسی قوم کا دفاع نہیں کیا جا سکتا, جنرل سلامی. روزنامہ سیاست روز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہمیں بخوبی اس بات کا علم ہے کہ دوسروں کے اسلحے سے ایک عظیم قوم کا دفاع ممکن نہیں ہے, اور آج خدا کا شکر ہے کہ ہماری طاقت کی جڑیں ملکی اور قومی ہیں. جنرل حسین سلامی نے دفاعی ساز و سامان بحریہ کے حوالے کیے جانے کی ایک تقریب میں کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے انجینئروں اور ماہرین کی شب و روز کی محنت کا ثمرہ اور مکمل طور پر ایرانی ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے اپنا تحفظ یقینی بنائیں گے. روزنامہ رائے الیوم, کیا ایران اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا اعلانیہ اور منہ توڑ جواب دینے کا عزم کر چکا ہے؟ روزنامہ رائے الیوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب اسلامی کی جانب سے اسرائیلی اہداف پر 5 دنوں سے بھی کم عرصے میں دو غیر معمولی حملے ہوئے ہیں. ایک حملے میں اسرائیلی وزارتیں اور سرکاری ادارے مفلوج ہو گئے, اور دوسرے میں اربیل میں موساد کے اڈوں کو تباہ کر دیا گیا. ایرانیوں کا پیغام واضح ہے, ہم خاموشی سے نقصان اٹھانے کے مرحلے سے آگے بڑھ گئے ہیں, اور اب اسرائیل کے کسی بھی حملے کا فوری اور منہ توڑ جواب دینے کے مرحلے میں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی اور ان کی حکومت کے دیگر حکام کی امریکی حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق کے بعد کیا حالت ہوگی کہ حملہ موساد کے اڈے پر ہوا تھا. اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. دی ہندو, وانگ ای کے دورے ہندوستان پر ہندوستان اور چینی حکام کے مذاکرات. ڈیلی پاکستان, عمران خان کے فوج کے ساتھ تعلقات خراب, وجوہات نواز شریف وجوہات نواز شریف سے ملتی جلتی ہیں۔ پرویز الہی کا تہلکہ خیز انکشاف۔ روزنامہ جسارت، آرمی چیف سے بحرین کے کمانڈر، نیشنل گارڈز کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، ہارس ٹریڈنگ سندھ ہاؤس مرکز 20-20 کروڑ میں ضمیر خریدے جا رہے ہیں، عمران خان۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہیں جن میں ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ 27 مارچ کو قوم گھروں سے نکلے، اسلام آباد پہنچے اور دنیا کو بتائے کہ ہم سچائی اور حق کے ساتھ ہیں، جبکہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، منافقوں اور امریکی غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں۔ عمران خان امریکی صدر سمیت عالمی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اسلام آباد کا سندھ ہاؤس ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سندھ کے عوام کا پیسہ بوریاں بھر کر آیا ہے، 20-20 کروڑ میں لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ، فلم دی کشمیر فائلز، وہ جھوٹ بول رہا ہے بڑے سلیقے سے۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ دی کشمیر فائلز نام کی فلم ابھی چند روز قبل ریلیز ہوئی ہے اور کامیابی کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ یہ فلم ویویک اگنی ہوتری کی ہدایت میں بنائی گئی ہے۔ کوئی بھی باشعور شخص فلم دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ فلم ایک خاص ایجنڈے کی تابع ہے، یعنی نفرت کا ایجنڈا۔ وہ ایجنڈا ہے اکثریت کے خلاف، اکثریت کے جذبات کو مسلمانوں کے خلاف لگاتار مشتعل رکھنا، جس میں ہدایت کار پوری طرح کامیاب ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو ظلم اور دہشت گرد ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی اہم سرخیاں۔ ارنا، اسلامی جمہوریہ ایران کبھی عوام کے حق کی بازیابی میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، ترجمان وزارت خارجہ۔ فارس نیوز ایجنسی، شام دیر زور میں امریکی چھاونی پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ۔ اور بغداد الیوم، ترکی کے جنگی طیاروں کی پھر سے لیبیا کی طرف پرواز۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے عطار نیشابوری حسین بن منصور حلاج سے کس حد تک متاثر تھے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، باتوں اور حتیٰ موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے بہت زیادہ عقیدت مند اور پیروکار تھے۔ سامعین، ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کے بہت سے پہلو مبہم ہیں۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسنیون جیسے عظیم محققوں نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام شناسوں میں فرانس کے کیتھولک لوئی میسنیون وہ واحد مصنف ہے جو 50 برس کے لگ بھگ معروف صوفی حلاج، ان کے حالات زندگی اور نو دریافت شدہ تالیفات پر لکھتے رہے۔ ایام جوانی میں ان کی بظاہر گم شدہ کتاب التواسین کا خطی نسخہ دریافت کیا جو 1913 عیسوی میں شائع ہو کر علمی دنیا کے سامنے آیا۔ میسنیون کے مقالے خصوصی ورائے ڈاکٹریٹ کا موضوع حلاج ہی تھا، جو ان کے سن وفات 922 عیسوی کے 1000 سال مکمل ہونے پر اشاعت پذیر ہوا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بتایا تھا کہ منصور حلاج فارس کے شہر بیضہ کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دھنیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج جوانی سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ تستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی و گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ سامعین، حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مسلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مسلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی، اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گناہگو الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے مقدموں کی سماعت کے بعد 24 ذی الحجہ 309 ہجری قمری کو ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ سامعین، حلاج عرفان و تصوف اسلامی کی جملہ مشہور ترین شخصیات میں سے تھے، اور ان کے افکار اور مخصوص ہسٹری ان کی زندگی اور ان کے مرنے کے بعد ہمیشہ لوگوں کے لیے توجہ کا باعث رہی ہے۔ حلاج کی موت کے بعد جہاں صوفی بزرگوں میں سے زیادہ تر نے ان کے نظریات سے اتفاق کیا ہے، وہیں حلاج کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں حلاج کی موت کے وقت اس کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کو بیان کیا ہے۔ حلاج نے اپنے بعد صوفیوں، عارفوں، شاعروں اور مجموعی طور پر سبھی پر اپنے بعد اہم اثرات مرتب کیے ہیں۔ حلاج کے افکار اور ان کی حیات و موت کی تاثیر کے شواہد ہم از شعرا کے آثار میں بھی قابل مشاہدہ اور غور طلب ہیں۔ عطار، مولوی، حافظ اور ان کے ہم اثروں من جملہ شفیع قدکنی اور غیر ایرانیوں میں ادنویس ان جملہ شاعروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حلاج کے افکار و نظریات اور حالات زندگی پر خاص توجہ دی ہے۔ سامعین، 6ویں اور 7ویں ہجری قمری کے ممتاز شاعر اور عارف عطار نیشابوری ان شعرا میں سے ایک ہیں کہ جن کے اشعار فکر و الفاظ کے لحاظ سے حلاج سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ عطار کے دیوان اور مثنویوں سے یہ بات واضح ہے کہ وہ حلاج کے اشعار سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی حلاج کے حالات زندگی کو بہت دل انگیز اور دردناک انداز میں بیان کیا ہے۔ عطار نے منطق الطیر میں بہت وسیع طور پر حلاج کے افکار کو منعکس کیا ہے۔ عطار کے اشعار میں حلاج اور ان کے افکار سے عطار کی شیفتگی کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن عطار کا شمار بہت بڑے صوفیوں میں ہوتا ہے، وہ حلاج کو حق پر سمجھتے تھے اور حلاج کی اسیری کے دوران ان سے ملنے جاتے تاکہ حلاج سے ان کی تحریریں اور اقوال حاصل کر کے محفوظ کر لی جائیں۔ حلاج کی قید کے دوران انہوں نے عوام میں بڑی جرأت اور جوانمردی سے ان کی طرفداری کی، جس پر حکومت وقت کے کارندوں نے انہیں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ سامعین، حلاج اور عطار کی زندگی اور افکار و نظریات میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طرح حلاج کی زندگی ابہام سے دوچار ہے، اسی طرح عطار کی پیدائش اور موت کی تاریخ بھی صحیح طور پر واضح نہیں ہے۔ دونوں ہی شخصیت عوام پسند اور عوام کے رنج و غم سے باخبر تھی، دونوں ہی عوام کے غم خوار تھے اور عوام کی مشکلات سے سروکار رکھتے تھے، اور حکام وقت کے ساتھ ان کا رابطہ سازگار نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی چاپلوسی نہیں کی اور ہمیشہ ظلم و ستم کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ ان کی باتوں اور گفتگو میں ریاکاری سے دوری سے یہ بات واضح ہے کہ ان میں اخلاص پایا جاتا تھا، اور ان دونوں ہی کے بارے میں بہت زیادہ داستانیں اور افسانے گڑے گئے ہیں۔ عطار اور حلاج کے نفسیاتی، فکری اور ذہنی مشترکات اس حد تک زیادہ ہیں کہ گویا حلاج کی روح عطار میں حلول کر گئی ہو اور حلاج کے ہی الفاظ ایک دوسرے انداز میں عطار کے ذہن سے خارج ہوئے ہوں۔ مولوی نے عطار کے برسوں بعد حلاج سے عطار کی روح کے متاثر ہونے، عطار کی معنوی زندگی کے وجود میں حلاج کے عقیدے اور روح کی گردش کرنے، نیز اسرار اولیاء اور اس کے اثرات اور منتقل ہونے کے بارے میں کہا ہے، میرے چلے جانے سے بالکل نہ ڈرنا اور غمناک نہ ہونا، اس لیے کہ منصور رضی اللہ عنہ کا نور 150 سال بعد فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی روح میں متجلی ہوا اور ان کو ان کا مرشد بنا دیا۔ عطار نے منطق الطیر میں حلاج کے افکار سے متاثر ہونے کا اظہار کیا ہے۔ یہ اثر انداز ہونا حلاج کے افکار سے آشنائی اور ہمدردی کا باعث ہے۔ عطار نے بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر حلاج کے مشرب و مکتب کو بیان اور اسے منعکس کیا ہے، اور منطق الطیر کے بہت سے اشعار میں غور کرنے سے یہ بات بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے۔ سامعین، عطار نے حلاج کے بہت سے افکار و اقوال کو ذرا مختلف لہجے اور انداز میں پیش کیا ہے۔ اگرچہ جو مفاہیم اور موضوعات بیان کیے گئے ہیں ممکن ہے کہ وہ بہت سے بزرگ اور افاقی اقوال کے درمیان مشترک ہوں، لیکن عطار کے بیان کے طریقہ کار اور حلاج کے افکار و اقوال سے ان کی آشنائی اس قرابت کو بخوبی ظاہر کر رہی ہے۔ در حقیقت عطار نے منطق الطیر میں ایک طرح سے نرم اور دردناک انداز میں حلاج کی فریادوں کو بیان کیا ہے۔ ان الحق کی آواز، حق کے وجود میں محو ہو جانا، اس کے علاوہ کچھ اور نظر میں نہ ہونا، اس عظمت کے سامنے متحیر ہونا، اس کے عشق میں دیوانہ ہونا، اور درد مندی اور دکھوں کو سمجھنا وغیرہ حلاج کے وہ افکار ہیں کہ جن کو منطق الطیر کے اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سامعین، عطار خداوند عالم کی شناخت کے بارے میں اور یہ کہ مرد حق کے لیے چشم بینا ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح طور پر تشخیص دے سکے، حلاج کے اس سخن پر یقین رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی صفات کے بارے میں کچھ کہنا دماغ کے ہلکا ہونے اور خدا کے وجود کے اس بات کے سامنے خاموش رہنا زبان کے گنگ ہونے کی علامت ہے۔ اس سے تقرب حاصل کرنا گستاخی اور اس سے دوری پر راضی ہونا دینی حمیت سے عاری ہونا ہے۔ جیسا کہ حلاج نے کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ خدا کو اس کی ذات کے بغیر دیکھا اور درک نہیں کیا جا سکتا۔ عطار کا عقیدہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہماری فہم و لیاقت سے بالا تر ہے اور اس کی شناخت اس کی ذات سے ہی کرنی چاہیے۔ منصور حلاج عدم کے بجائے وجود کی اہمیت دکھاتے ہوئے کہتا ہے، یعنی نیستی تو عرفان سے نہ آ گئی ہے، فنا میں تو مقصود کیا ڈھونڈتا ہے کہ عدم تو موجود کو چھو بھی نہیں سکتا۔ حلاج کہتا ہے کہ مومن کا دل آئینے کی مانند ہے، جب اس میں دیکھتا ہے تو پروردگار متجلی ہو جاتا ہے۔ عطار کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا مہربان کو آئینہ دل میں دیکھنا چاہیے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پاکیزگی کے ساتھ اس کے وجود کو درک کیا جا سکتا ہے۔ عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام دریچے۔ تو سامعین، دریچے پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام دریچے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم یوکرین کے خلاف روس کے حملے پر عرب ملکوں کے رد عمل، اور اسی طرح بحرین کے بادشاہ کے سعودی عرب کے دورے اور علاقائی پالیسی کے بارے میں سعودی عرب کے حکام کے نئے بیانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ یوکرین کے خلاف روس کے حملے کے بارے میں عرب ممالک کے مواقف مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات میں سے ایک ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے یوکرین سے روسی فوجیوں کے فوری انخلاء پر مبنی، البانیہ اور امریکہ کی مشترکہ تجویز پر مبنی قرارداد کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کویت اور قطر نے یوکرین پر روس کے حملے کے زمانے سے ہی صرف دونوں ملکوں میں کشیدگی کی مذمت کی ہے اور روس پر کسی بھی قسم کی تنقید سے گریز کیا ہے۔ سعودی عرب، عمان اور بحرین نے بھی اس مسئلے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ اس علاقے کے ذرائع ابلاغ بھی یوکرین روس تنازع کے بارے میں کوئی واضح موقف اپنانے سے گریزاں ہیں۔ لیکن اس درمیان اس جنگ میں امریکی پالیسیوں کی حمایت پر مبنی عرب ملکوں کا جھکاؤ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کا العربیہ چینل خلیج فارس کے علاقے کے ملکوں کا وہ پہلا چینل تھا جس نے یوکرین کے بحران کے حوالے سے اپنے ملک کے موقف کے واضح ہونے سے پہلے ہی اس جنگ کی خبروں کو اپنے چینل سے ہائی لائٹ کیا۔ اس چینل نے ابتدا میں امریکی موقف اور جو بائیڈن کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوکرین کے حالات کی طرف اشارہ کیا۔ حتیٰ امریکی وزارت خارجہ کے علاقائی ترجمان ساموئیل وربریج بطور مہمان العربیہ چینل میں حاضر ہوئے اور میزبان کے ساتھ گفتگو میں روس کو یوکرین میں تباہی اور قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔ العربیہ چینل نے اسی طرح اپنے تجزیے میں جنگ یوکرین کے حوالے سے روس رایاما میں تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ روس کے عوام یوکرین میں اپنے ملک کی فوجی کارروائی سے ناراض ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسکائی نیوز چینل نے بھی اسی قسم کے رجحان پر مبنی خبریں نشر کیں، اور بحران یوکرین اور روس کے ابتدائی دنوں میں یہ نیوز چینل امریکہ اور یورپی ملکوں کے مواقف کی تشہیر کے ذریعے میں تبدیل ہو گیا۔ اس درمیان قطر کے الجزیرہ چینل نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے نیوز چینلوں کی محتاط پالیسی کو ہی آگے بڑھائے۔ الجزیرہ نیوز چینل نے اپنے نامہ نگاروں کو ماسکو، کیف اور جنگ زدہ علاقوں میں رپورٹنگ کے لیے روانہ کیا، اور روس یوکرین جنگ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے لمحہ بلمحہ خبروں کو منعکس کیا ہے۔ الجزیرہ کے برخلاف العربیہ یا اسکائی نیوز کہ جنہوں نے اپنی خبروں میں یوکرین پر روس کے حملے جارحیت جیسے جملوں کو استعمال کیا ہے اور اپنی خبروں میں روس یوکرین جنگ میں رونما ہونے والے حالات کو بیان کیا۔ فرانس پریس کے معروف تجزیہ نگار ایلن والڈ نے کہا ہے کہ عرب ممالک اوپیک کے رکن ہیں، سفارتی تعلق سے مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، کیونکہ اوپیک پلس اتحاد کا تحفظ کہ جو تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے کے مفادات ان ملکوں کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ فرانس پریس کے اس تجزیہ نگار نے مزید کہا کہ خلیج فارس کے علاقے کے عرب ممالک اپنے تعلقات کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے ہیں اور اوپیک پلس اتحاد میں روس کے باقی رہنے کے خواہاں ہیں۔ اگر روس اس اتحاد سے باہر نکل گیا تو ممکن ہے اس اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ایلن والڈ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روس کے اقدامات کے حوالے سے خاموش باقی رہنا ممکن ہے اس صورتحال میں بہترین راہ حل ہو، لیکن یہ موقف اگر مغربی ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے دباؤ بڑھانے کے لیے سامنے آئے تو قابل دفاع نہیں ہوگا۔ بحرین کے بادشاہ حمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ گزشتہ ہفتے بدھ کے روز سعودی عرب کے اچانک دورے پر ریاض پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ ملک سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات و گفتگو کی۔ حمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ نے ریاض پہنچنے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ منامہ اتحاد و وحدت پر عقیدے کی وجہ سے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ ایک محاذ اور ایک صف میں کھڑا ہے۔ بحرین کے بادشاہ حمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ کے سعودی عرب کے دورے کے بعد دونوں ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ اس بیان میں آیا ہے کہ بحرین کے بادشاہ نے اپنے سعودی ہم منصب سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور باہمی روابط کی تقویت اور علاقائی و عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے یہ دورہ مارچ کے مہینے میں انجام پایا۔ 14 مارچ 2011 کو سعودی عرب نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف اس ملک کے عوام کی انقلابی تحریک کو کچلنے میں مدد کے لیے بحرین پر حملہ کیا اور سعودی عرب کی فورسز حملے کے 11 برس بعد بھی بحرین میں موجود ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں دونوں فریقوں نے خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے باقی ماندہ مسائل کے حل میں تیزی لانے پر زور دیا۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ باقی رہ جانے والے مسائل کیا ہیں، تاہم ایسے میں جبکہ بحرین کی علاقائی پالیسیوں میں کوئی آزادی نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر سعودی عرب کے ماتحت ہے، سعودی عرب قطر کے ساتھ بحرین کے اختلافات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حمد ابن عیسیٰ نے سعودی عرب کے دورے کے دوران یمن کے خلاف ریاض کی جنگی پالیسی کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں حمد ابن عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کی سلامتی بحرین کی سلامتی کا اٹوٹ حصہ ہے اور منامہ موجودہ خطرات کے مقابلے میں خطے کی سلامتی، استحکام اور سلامتی کا اہم ستون ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ ہفتے ایک اور واقعہ سعودی ولی عہد اور وزیر خارجہ کے علاقائی مسائل پر بیانات تھے۔ امریکی جریدے اٹلانٹک کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران اور قطر کے تعلقات کے ساتھ ساتھ جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے اپنے نئے خیالات پیش کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے خلیج فارس کے عرب ممالک اور قطر کے درمیان حالیہ بحران کے بارے میں کہا، شیخ تمیم بن حمد الثانی ایک عظیم رہنما ہیں اور ریاض دوحہ تعلقات میں جو کچھ ہوا وہ ایک خاندان کے افراد کے درمیان جھگڑے کی طرح تھا۔ قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں سعودی ولی عہد کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب سعودی عرب نے جون 2017 میں قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے بعد اس ملک کو ہر طرح کے دباؤ اور محاصرے میں ڈال دیا تھا اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ قطر پر فوجی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے امریکی جریدے اٹلانٹک کے ساتھ گفتگو میں خاشقجی قتل کے نتائج کے بارے میں کہا کہ میں مانتا ہوں کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے میں مجھ پر انسانی حقوق کا قانون لاگو نہیں ہوا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 11 میں کہا گیا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے فرد بے قصور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میں نے جمال خاشقجی کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، خاشقجی کا قتل میرے ساتھ اب تک پیش آنے والا سب سے برا واقعہ تھا، کیونکہ اس نے میرے اصلاحات کے تقریباً تمام منصوبوں کو برباد کر دیا، اس سے مجھے اور سعودی عرب کو نقصان پہنچا۔ محمد بن سلمان کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گزشتہ ہفتے جرمن خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا ایک موضوع عرب ممالک اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا تھا۔ فیصل بن فرحان نے جرمن خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے صہیونی حکومت کے عرب ممالک کے ساتھ معاہدے کا مثبت اندازہ لگایا اور اسے خطے میں امن کا باعث قرار دیا۔ سعودی حکام کے بیانات اس ملک کی جارحانہ خارجہ پالیسی میں مصالحت اور کشیدگی کو کم کرنے کی پالیسی میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاہم یہ پالیسی جارحانہ خارجہ پالیسی کی ناکامی اور خطے میں سعودی عرب کی پوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے اختیار کی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.